السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے.
فرنٹیئر کور بلوچستان کے سربراہ کا دعویٰ، پاکستان کی جوابی کارروائی میں 50 افغان سیکیورٹی اہلکار ہلاک. کوئٹہ سے میں ستار کاکٹ.
پڑوسیوں سے کشیدہ تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے چیلنج ہیں، مبصرین کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
مشترکہ تحقیقاتی ٹیم پاناما کیس کی تفتیش کا باقاعدہ آغاز پیر سے کرے گی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
سابق صدر آصف علی زرداری کے قریبی ساتھیوں غلام قادر مری اور اشفاق لغاری کی بلوچستان سے بازیابی. کراچی سے میں ہوں سعود ظفر.
شوری زدہ بھارتی کشمیر میں پاکستانی ٹی وی چینلز کی نشریات پر پابندی. میں ہوں سیرین میں یوسف جمیل.
اور دوسری اہم خبروں میں، شمالی افغانستان میں شدید لڑائی ہو رہی ہے اور طالبان باغیوں کی طرف سے 2 ہفتے قبل اعلان کیے جانے والے موسم بہار کی جنگی کاروائیوں کے بعد سے متعدد اضلاع کو طالبان نے رون ڈالا ہے اور قندس کے قریبی ضلع چارخاب کے علاقے میں باغیوں سے لڑائی ہو رہی ہے. اور عراقی فورسز موصل میں اس آخری علاقے کو آزاد کروانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں جو شہر کے مغربی نصف میں داعش کے کنٹرول میں تھا. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ سینٹ بھی صحت عامہ کے ان اصلاحات کے خاتمے کے لیے ایوان نمائندگان کے ساتھ شامل ہو جائے گی جو اوباما کیئر کے نام سے معروف ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. کمانڈر سدرن کمانڈ میجر جنرل عامر ریاض نے چمن سرحد کا دورہ کیا ہے. اتوار کے روز انہوں نے افغان سرحدی پولیس کی فائرنگ سے زخمی ہونے والوں کی عیادت بھی کی. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
سرحد پر موجودہ صورتحال کے تناظر میں پاکستان اور افغانستان کے سرحدی حکام کی اب تک ہونے والی فلیگ میٹنگز بھی بے نتیجہ رہی ہیں، لیکن لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض نے امید کا اظہار کیا کہ ان میٹنگز کا نتیجہ ضرور نکلے گا. تاہم ان کا کہنا تھا کہ سرحد اس وقت تک بند رہے گی جب تک افغانستان اپنے طرز عمل پر نظر ثانی نہیں کرتا.
میرا یہ خیال ہے کہ افغان جو لوگ آئے ہوئے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہوگا اور اس چیز کی سمجھ ہوگی کہ بلا وجہ کسی ایک چیز کو ڈسپیوٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے.
انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جوابی کارروائی میں 5 افغان پوسٹوں کو تباہ کیا گیا، لیکن ان کے بقول افغان بھائیوں کے اس نقصان پر انہیں خوشی نہیں. تاہم پاکستان کے خلاف کسی بھی کارروائی کا ایسا ہی جواب دیا جائے گا. اتوار کو فرنٹیئر کور بلوچستان کے سربراہ میجر جنرل ندیم انجم نے چمن میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہی،
مجھے یہ بتانے میں کوئی خوشی نہیں ہے کہ اس تمام حالات میں افغانستان کی فورسز کا بہت بھاری نقصان ہو. 50 سے زیادہ ان کے لوگ اس میں مارے گئے، 100 سے زیادہ لوگ اس میں ان کے زخمی ہوئے جو ان کے فوجی تھے، افغان بارڈر پولیس فورس کے اور دوسرے. لیکن اس چیز کی تمام تر ذمہ داری افغانستان بارڈر پولیس فورس کی جو لوکل کمانڈرز ہیں اور جو ان کے کمانڈر بیٹھتے ہیں اسپن بورڈر میں ان کی.
میجر جنرل ندیم انجم کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے اعلی فوجی حکام کے درمیان رابطے میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ جس مقام پر فائرنگ و گولہ باری کا تبادلہ ہوا وہاں ایک مشترکہ ٹیم بھیج کر واقعے کی تحقیقات اور حد بندی کا تعین کیا جائے گا. پاکستان اور افغانستان کے درمیان چمن سرحد اتوار کو تیسرے روز بھی ہر طرح کے تجارتی و غیر تجارتی سرگرمیوں اور پیدل آنے جانے والوں کے لیے بند رہی. افغان حکام کا موقف تھا کہ اس علاقے میں مردم شماری کرنے والی پاکستانی ٹیم کے لوگ افغان علاقے میں داخل ہوئے تھے جس پر یہ کارروائی کی گئی. تاہم پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ کارکنان پاکستانی حدود میں ہی کام کر رہے تھے. ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
بلوچستان میں پولیس نے کہا ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری کے 3 قریبی معاونین کو بلوچستان میں بازیاب کروا لیا گیا ہے. یہ تینوں افراد گزشتہ 1 ماہ سے لاپتہ تھے. کراچی سے سعود ظفر کی رپورٹ.
ایس ایس پی طارق دھاریجو کے مطابق اینٹی وائلنٹ کرائم سیل نے بلوچستان کے ضلع تربت کے علاقے مند میں کارروائی کر کے غلام قادر مری اور اشفاق لغاری کو ان کے 3 محافظوں سمیت بازیاب کرا لیا. اس کارروائی میں اے وی سی سی کو حساس اداروں کی مدد بھی حاصل تھی. طارق دھاریجو کے مطابق ان دونوں افراد کو گزشتہ ماہ کراچی سے جامشورو جاتے ہوئے اغوا کیا گیا تھا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی تھی اور 13 اپریل کو اس معاملے پر پیپلز پارٹی کے ارکان نے قومی اسمبلی سے احتجاجاً واک آؤٹ بھی کیا تھا۔ اشفاق لغاری کے اغوا کے بعد تاوان بھی طلب کیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق 5 افراد کو کراچی منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے پر سابق وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر کا کہنا ہے،
کافی عرصے بعد سے واقعہ پیش آئے تھے کہ لوگ مسنگ اب ہو گئے تھے، کیونکہ شروع میں تو کچھ لوگ ہیں اوینجرز نے یا باقی لوگوں نے اٹھائے تھے، شروع میں کوئی اس میں دہشت گرد والے بھی تھے، کلر بھی تھے اور کچھ جو تھے کرپشن والے بھی، لیکن بیچ میں پھر یہ گیپ آ گیا تھا تو یہ 3 آدمیوں کا غائب ہونا کافی اس پر ملک میں تشویش تھی اور شور شرابہ تھا۔ خصوصاً پیپل پارٹی بہت اس کے اوپر انہوں نے واویلا کیا اسمبلی میں ہر جگہ، اور خوشائن بات ہے کہ یہ لوگ ٹریس ہو گئے ہیں اور آگے ہیں، اس سے میرے خیال میں کانفیڈنس ملا ہوگا پولیس کو بھی، باقی اداروں کو بھی، کہ ایسی کاروائی میں اگر وہ سب مل جل کر اپنا آرمی والوں کے ساتھ مل کے سنسی وزاروں کے ساتھ مل کر کاروائی کریں تو اس پر اچھے نتائج نکل سکتے ہیں۔
دوسری جانب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج کور ہیڈ کوارٹر کراچی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں امن پاکستان کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ سعود ظفر، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں متعدد ٹیلی ویژن چینلز پر پابندی عائد کر دی گئی ہے جن میں پاکستان کے چینلز بھی شامل ہیں۔ سری نگر سے یہ رپورٹ ہے یوسف جمیل کی۔
اتوار کو سری نگر میں عہدیداروں نے بتایا کہ کیبل آپریٹروں سے کہا گیا ہے کہ وہ 34 غیر قانونی ٹی وی چینلز کی نشریات کو فوری طور پر روک دیں، اور اگر ان میں سے کسی نے حکم کی عدولی کی تو اس کا لائسنس منسوخ کیا جائے گا۔ سرکاری حکم میں کہا گیا تھا کہ یہ چینلز وادی کشمیر میں لوگوں کو تشدد کے لیے اکسا سکتے ہیں یا انہیں امن امان میں رکھنا ڈالنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ جن ٹیلی ویژن چینلز کی نشریات پر پابندی کی تجدید کی گئی ہے، مسلم مذہبی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تنظیم اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی طرف سے چلائے جا رہے پیس ٹی وی کی انگریزی اور اردو دونوں چینلز بھی شامل ہیں۔ پیس ٹی وی کے ذریعے ذاکر نائک کے پروگرام دنیا بھر میں نشر ہوتے ہیں، لیکن بھارتی حکومت نے فاؤنڈیشن پر گزشتہ نومبر میں 5 سال کے لیے پابندی عائد کر دی تھی۔ جن دوسرے پاکستانی، سعودی اور دوسرے غیر ملکی چینلز پر پابندی عائد کر دی گئی ہے ان میں پی ٹی وی، اے آر وائی، جیو، کربلا ٹی وی، اہل بیت ٹی وی، نور ٹی وی اور ہادی ٹی وی بھی شامل ہیں۔ مقامی نجی ٹیلی ویژن چینلز پر پہلے ہی نیوز اور حالات حاضرہ کے پروگرام نشر کرنے کی پابندی ہے، جبکہ گزشتہ دنوں 22 سوشل میڈیا سائٹس پر بھی قدغن لگا دی گئی تھی۔ یوسف جمیل، VOA، سری نگر۔
ایک 6 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم پیر کے روز سے اپنا کام شروع کر دے گی۔ یہ ٹیم پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کے خلاف مالی بدعنوانی اور بیرون ملک اثاثے بنانے کے الزامات کی چھان بین کرے گی۔ ان اثاثوں کا انکشاف پیناما لیکس نامی دستاویزات میں ہوا تھا۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے محمد جلیل۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ کی طرف سے پاناما دستاویزات کے معاملے سے متعلق مزید تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی ٹیم پیر سے باضابطہ طور پر اپنا کام شروع کر دے گی۔ اس 6 رکنی ٹیم کی سربراہی پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے ایڈیشنل ڈائریکٹر واجد ضیاء کریں گے، جبکہ اس میں شامل دیگر اراکین کا تعلق اسٹیٹ بینک آف پاکستان، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن، قومی اتصاب بیورو یعنی نیب اور فوج کے 2 انٹیلیجنس اداروں ISI اور ملٹری انٹیلیجنس سے ہے۔ یہ ٹیم پاناما لیکس کے معاملے سے متعلق مزید تحقیقات پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں قائم کیے گئے 3 رکنی بینچ کے تحت کام کرے گی۔ اس مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو اپنی رپورٹ 60 روز میں سپریم کورٹ میں پیش کرنا ہوگی، جبکہ ہر 15 روز کے بعد اس ٹیم کو تحقیقات میں ہونے والی پیش رفت سے بھی عدالت کو آگاہ کرنا ہوگا۔ تاہم بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے بہت زیادہ معلومات درکار نہیں ہیں، تاہم ان کے اصول کی راہ میں بعض رکاوٹیں حائل ہو سکتی ہیں۔ سینئر قانوندان اور پاکستان کے سابق وزیر قانون SM ظفر نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
یہ تو بڑی معمولی انفارمیشن ہیں جو لی جا سکتی ہیں، بشرطے کہ ہمارے پاکستان اور ان ملکوں کے درمیان جہاں سے یہ باتیں ہم نے حاصل کرنی ہیں ان کے درمیان کوئی آپس میں تبادلے کا ڈاکومنٹس یا انفارمیشن کا کوئی کنونشن یا اگریمنٹ ہو۔
انہوں نے کہا کہ مشترکہ ٹیم بیرون ملک سے معلومات حاصل کرنے کے لیے حکومت یا سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے۔
جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو دوبارہ حکومت پاکستان سے درخواست کرنی پڑے کہ یہ پروٹوکول ہم کرنا چاہتے ہیں, یا اسے درخواست کریں کہ اس کے باوجود یہ انفارمیشن دے دیں, یا ممکن ہے اگر حکومت سے انہیں یہ تسلی نہ ہوتی ہو تو پھر وہ سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کریں کہ آپ مہربانی فرما کر ان کی سپریم کورٹ کو لکھیں کہ وہ اس معاملے میں کو ہمارے ساتھ تعاون کریں.
حزب مخالف کی جماعتیں یہ مطالبہ کرتی آئی ہیں کہ تحقیقات کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے وزیراعظم استعفیٰ دیں, لیکن حکومت ان مطالبات کو مسترد کر چکی ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
گزشتہ ایک برس سے پاکستان کے تعلقات اپنے مشرقی اور مغربی ہمسایہ ممالک بھارت اور افغانستان کے ساتھ قدرے کشیدہ ہیں, اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. ماہرین کی گفتگو پر مبنی اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان کے اپنے مشرقی ہمسائے بھارت اور مغربی پڑوسی ملک افغانستان کے ساتھ تعلقات گزشتہ ایک سال سے خراب چلے آ رہے ہیں, اور بعض حلقوں کی طرف سے اسے ملک کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک بڑا چیلنج بھی قرار دیا جا رہا ہے. حزب مخالف خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے حکومت کو یہ کہہ کر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے کہ ملک میں کسی کل وقتی وزیر خارجہ کے نہ ہونے سے پاکستان کے بیانیے کو بین الاقوامی سطح پر سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا. تاہم حکومت اس تنقید کو مسترد کرتی ہے, اور اتوار کو ہی لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے اس تاثر کو مسترد کیا.
پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہے کہ پانچ ایڈوائزرز وہ رکھیں جن کا سٹیٹس فیڈرل منسٹر کا ہوگا, تو انہوں نے ایک سرتاج عزیز صاحب کو جو اسمبلی میں آتے ہیں, سوالات کا جواب دیتے ہیں, موشن موو ہوتا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں, وہ فل فلیج منسٹر کا سٹیٹس ہے.
انہوں نے دعویٰ کیا کہ افغان صدر اشرف غنی کی طرف سے دورہ پاکستان کی دعوت کو رد کیے جانے کا بیان درست نہیں, اور ان کے بقول افغان صدر نے انہیں کہا تھا کہ پہلے وزیراعظم نواز شریف کابل کا دورہ کریں, پھر وہ بھی پاکستان آئیں گے. وزارت خارجہ کا قلمدان وزیراعظم نواز شریف کے پاس ہی ہے, اور خارجہ پالیسی سے متعلق امور مشیر خارجہ سرتاج عزیز کے سپرد ہیں. بین الاقوامی امور کے ماہر اور تجزیہ کار ڈاکٹر اعجاز خان کہتے ہیں,
پاکستان کے تعلقات میں بیلنس کی کمی رہی ہے تاریخی طور پر, سارا سب کچھ ایک ہی خاصے میں ڈال دیتے ہیں, پوٹنگ آل یور ایگز ان ون باسکٹ والی بات ہے. پھر امریکہ سب کچھ کیا, اب چین اور سی پیک سب کچھ ہو گیا ہے, تو سب کچھ ایک جگہ رہے تھے, بیلنس تعلقات میں رکھنا بہت ضروری ہے.
دفاعی امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود کے نزدیک,
جو بھی اقتصادی اور معاشی ترقی پاکستان میں ہوگی وہ پھر سیکیورٹی کے نظر ہو جائے گی.
وزیراعظم نواز شریف یہ کہتے آئے ہیں کہ ان کی حکومت تمام تصفیہ طلب معاملات کو بامانی مذاکرات کے ذریعے ہی حل کرنا چاہتی ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان چمن کے مقام پر سرحد جمعے کے روز افغان فورسز کی جانب سے فائرنگ کے واقعے کے بعد سے بند ہے, جس کی وجہ سے تورخم بارڈر پر آمد رفت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے اور گاڑیوں اور لوگوں کا رش بڑھ گیا ہے. پشاور سے یہ ہے شمیم شاہد کی رپورٹ.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان چمن کے مقام پر سرحد بند ہونے کی وجہ سے دو طرفہ آمد و رفت کے لیے سب سے اہم زمینی راستے تورخم میں غیر معمولی رش دیکھنے میں آ رہا ہے. خیبر ایجنسی کے ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشن کے صدر شاکر اللہ آفریدی نے اتوار کو وائس آف امریکہ کو بتایا,
ابھی جو چمن پہ وہ کیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ابھی تو پیر مسئلہ تھوڑا خراب ہو گیا, لیکن زیادہ نقصان اور زیادہ ٹینشن ہمارا ٹرانسپورٹروں کے لیے, کیونکہ ہزاروں گاڑیاں بھی ابھی تورخم میں اس پاس ہمارا کھڑا ہے.
ان کا کہنا تھا کہ سرحد پار کرنے کے لیے جانچ پڑتال کے عمل میں بھی رش کی وجہ سے مزید تاخیر ہو رہی ہے.
ایک گاڑی کے اوپر چیکنگ پہ 15 منٹ لگتا ہے, اور 15 منٹ میں گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے 5-6 گاڑی, ٹوٹل 14 گھنٹے جو گیٹ کھولا ہوتا ہے تو 150-160 گاڑی کلیئر ہوتا ہے. اس پاس یہ جو افغانستان جاتا ہے تو ادھر سے 300-350 گاڑی جاتا ہے, ادھر سے 150-200 آتا ہے, ادھر سے 350 آتا ہے. نقصان بہت ہے کیونکہ لوڈ گاڑی میں ٹیر میں خراب ہوتا ہے.
شاکر افریدی نے کہا کہ وہ پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں سے درخواست کرتے ہیں کی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بات چیت کا راستہ اختیار کرے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
افغانستان کے شمال میں طالبان عسکری پسندوں اور افغان فوجیوں کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے, اور اہم علاقے قندوز کے لیے خطرہ ہے. ایاز گل کی رپورٹ, بہجت جیلانی کی زبانی.
شمالی افغانستان میں شدید لڑائی جاری ہے. عہدیداروں نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ افغان فوج صوبائی دارالحکومت کے مضافات میں چرخاب علاقے میں لڑ رہی ہے. اس لڑائی کی وجہ سے قندوز کو خان آباد اور شمالی تخار صوبے سے ملانے والی مرکزی شاہراہ مؤثر طور پر بند ہو گئی. افغان سیکیورٹی عہدیداروں نے کہا کہ شاہراہ کو کھولنے کے لیے فوجی کارروائی کر رہے ہیں اور درجنوں طالبان جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. طالبان نے ہفتے کے روز اس علاقے میں وسیع تر کارروائی کرتے ہوئے قریبی ضلع قلعہ زل پر قبضہ کر لیا تھا, جس کی سرحدیں سابق سوویت وسط ایشیائی ریاست تاجکستان سے ملحق ہیں. افغان وزارت دفاع کے ترجمان دولت وزیری نے زور دیتے ہوئے بتایا کہ سرکاری افواج نے شہریوں اور نواحی علاقوں کے تحفظ کے لیے جنگی حربے کے طور پر وہاں سے واپسی اختیار کی ہے. ان کا دعویٰ ہے کہ قلعہ زل پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے کارروائی جاری ہے, لیکن طالبان کے ایک ترجمان نے اتوار کے روز اس سرکاری دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ضلع میں کوئی لڑائی نہیں ہو رہی اور باغی گروپ کا مکمل کنٹرول ہے, زندگی معمول پر آ رہی ہے. اس دوران مشرقی صوبے ننگرہار میں ایک امریکی ڈرون حملے میں داعش کے کم از کم 27 عسکریت پسند ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے. صوبائی حکومت کے ایک ترجمان عطا اللہ خوگیانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پہاڑی ضلع آچن میں حملہ ہوا. شمال مشرقی صوبے بدخشاں میں بھی کئی دنوں سے لڑائی جاری ہے, جہاں اطلاعات کے مطابق طالبان حال ہی میں قبضے میں لیے گئے زیبق ضلع پر اپنے کنٹرول کو مضبوط کر رہے ہیں اور قریبی اضلاع پر حملے کر رہے ہیں. افغانستان میں ہونے والی جنگ کے بارے میں وسطی ایشیائی ریاستوں کو خدشہ ہے کہ کہیں لڑائی وہاں تک نہ پھیل جائے, کیونکہ انہیں پہلے ہی وہاں داخلی سطح پر اسلام پرست انتہا پسندوں کا سامنا ہے. طالبان نے اتوار کے روز ان خدشات کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ ان کے مشن کا ہدف افغانستان میں غیر ملکی قابض عوامل اور ان کے داخلی حلیف ہیں, جو امریکی افواج, نیٹو اور افغان حکومت کی جانب اشارہ ہے. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کو یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ دوسروں کے امور میں مداخلت کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں, اور نہ ہی ہم دوسروں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرے. افغان حکام اپنے موقف پر قائم ہیں کہ وسطی ایشیائی ریاستوں کے عسکریت پسندوں کو حالیہ مہینوں میں طالبان کی صفوں میں شامل دیکھا گیا, جبکہ امریکی فوجی کمانڈر الزام لگاتے ہیں کہ روس باغیوں کو مسلح کر رہا ہے. ماسکو ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتا ہے. افغانستان کی وزارت دفاع کے ترجمان وزیری نے ہمسایہ پاکستان کو طالبان کی مدد کے لیے مورد الزام ٹھہرایا ہے, جس سے اسلام آباد انکار کرتا ہے اور الزام کو مسترد کرتا ہے. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں پولیس نے بتایا ہے کہ باغیوں نے ایک پولیس دستے پر حملہ کیا, جس سے 3 شہری اور 1 پولیس افسر ہلاک ہو گیا. پولیس کی جوابی فائرنگ میں حملہ آور بھی ہلاک ہو گیا. عراقی فورسز موصل میں اس آخری علاقے کو آزاد کروانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں جو شہر کے مغربی نصف میں داعش کے کنٹرول میں ہے. فورسز ہر بلاک اور ہر گھر کی تلاشی لے رہی ہیں. امدادی اداروں نے متنبع کیا ہے کہ خوراک کی فراہمی کی خطرناک حد تک شدید قلت پیدا ہو گئی ہے. اسی اثنا میں سیکورٹی فورسز نے بتایا کہ 2 افراد اس وقت ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے جب عسکریت پسندوں نے شمالی عراقی اڈے پر حملہ کیا, جہاں امریکی فوجی مشیر تعینات ہیں. یہ واضح نہیں ہو سکا کہ کوئی امریکی فوجی ہلاک یا زخمی ہوا. شمالی کوریا نے ایک اور امریکی شہری کو حراست میں لے لیا ہے اور اس پر دشمن مخالف سرگرمیوں کا الزام ہے. شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی KCNA نے بتایا کہ کم ہیک سونگ کو ہفتے کے روز حراست میں لیا گیا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وہ پیونگ یانگ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کام کر رہا تھا. امریکہ نے اس خبر پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ سینٹ بھی صحت عامہ کی ان اصلاحات کے خاتمے کے لیے ایوان نمائندگان کے ساتھ شامل ہو جائے گی جو سابق صدر براک اوباما کا ترہ امتیاز تھیں. اتوار کے روز ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ریپبلکن سینیٹرز امریکی عوام کو مایوس نہیں کریں گے. امریکی شہر لاس اینجلس کے ہوائی اڈے کے قریب سینکڑوں رضاکاروں نے بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کا خصوصی طور پر خیر مقدم کیا. انہوں نے مختلف زبانوں کے خیر مقدمی بینرز اٹھا رکھے تھے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائک او سلیون کی رپورٹ, اسد نذیر کی زبانی.
ہفتے کے روز لاس اینجلس کے ٹوریزم محکمے نے دنیا بھر سے آنے والے مسافروں کا خصوصی طور پر استقبال کیا. دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والے مسافروں کو غیر متوقع طور پر ایک خوشگوار حیرت ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ سینکڑوں رضاکار ہوائی اڈے کے باہر ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھے. ایک مسافر کا کہنا تھا کہ ان رضاکاروں نے 4 زبانوں میں خیر مقدمی بینرز اٹھا رکھے تھے, عربی, ہسپانوی، چینی اور انگریزی زبانوں میں۔
They say welcome in four different languages, Arabic, Spanish, Chinese and English.
رضاکاروں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے شہر میں ہر آنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک رضاکار خاتون کا کہنا ہے
The message today is that you meet new people here.
یہ رضاکار خاتون کہہ رہی ہیں کہ آج کے اس پیغام کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ ہم سب سے مختلف ہیں اور ہم آنے والے مہمانوں کے لیے چشم برا ہیں۔ بھارت سے آنے والے ایک مسافر کے تاثرات۔
Doesn't matter what accent the person has, what skin color the person has, what religious faith or what...
قطع نظر اس کے کہ آپ کس لہجے میں انگریزی بول رہے ہیں، آپ کا رنگ اور مذہب اور نسل کیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں۔ رضاکاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ لاس اینجلس امریکہ کا ایک منفرد شہر ہے، مہمان نواز اور سب کو خوش آمدید کہنے والا شہر۔ ہم اس شہر میں آنے والے غیر ملکی مہمانوں کا آئندہ بھی خیر مقدم کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ پوری دنیا میں ہمارے اس پیغام کو سنا جائے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فرانس میں صدارتی انتخاب کے فیصلہ کن مرحلے میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق اعتدال پسند امیدوار ایمانوئل میخواں کو سخت گیر اور دائیں بازو کے موقف کی حامل میرین لے پین پر برتری حاصل ہے۔ تجزیہ کار ڈاکٹر زبیر اقبال کے ساتھ بہجت جیلانی کی اس بارے میں گفتگو۔
ملازمتوں کے مواقع، امیگریشن اور سیکیورٹی وہ کلیدی امور ہیں جن کی بنیاد پر ووٹر فیصلہ دیں گے۔ اعتدال پسند امیدوار یورپی یونین میں رکنیت برقرار رکھنے کے حامی اور سابق وزیر معیشت ایمانوئل میخواں قوم پرست امیگریشن مخالف امیدوار میرین لے پین کے مد مقابل ہیں۔ ڈاکٹر زبیر اقبال مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ واشنگٹن سے وابستہ عالمی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر زبیر، یہ فرمائیے گا کہ فرانس میں انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والی میرین لے پین اگر منتخب ہو جاتی ہیں تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟
فرانس جو ہے وہ جرمنی کے ساتھ جس دو ملک تھے جنہوں نے سب سے پہلے یورپ کی انٹیگریشن کے متعلق سوچا تھا اور یورپ کے اندر جو جنگیں ہو رہی تھیں ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر وہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یورپ کے جو وہ زخم جو ختم ہو چکے تھے دوبارہ ابھار ہو جائیں گے اور اس کی وجہ سے مشکلات پیدا شروع ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اگر یورپ میں انسٹیبلٹی پھیلتی ہے اور ایکسٹریمزم بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ باقی دنیا میں بھی وہ ایکسٹریمزم جو ہے بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ ایسی کنڈیشن میں جو انٹیگریشن ہوئی تھی، گلوبل انٹیگریشن، وہ بڑی حد تک ختم ہونی شروع ہو جائے گی۔ اس کے دو اثرات ہوں گے، ایک تو یہ کہ ملٹری کانفلکٹ بڑھ جائیں گے اور دوسری یہ کہ اکنامک کنڈیشن جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے تمام ملکوں میں مشکلات پیدا ہوں گی اور مائیگریشن بڑھے گی۔
اعتدال پسند امیدوار ایمانوئل میخواں کے انتخابی مہم کی طرف سے بتایا گیا کہ ان کی مہم کی ای میلز اور مالی دستاویزات کو ہیک کر کے سوشل میڈیا پر جاری کر دیا گیا۔ آپ کے خیال میں کیا اس ہیکنگ کے پس پردہ بھی کسی طور روس کی مبینہ مداخلت کا امکان ہو سکتا ہے؟
جہاں تک کہ اس وقت ایویڈنس پایا جا رہا ہے وہ رشیا کی طرف ہی پوائنٹ کرتا ہے۔ کیا کس حد تک رشین گورنمنٹ اس میں شامل تھی اس کی ایکسٹینٹ معلوم نہیں ہے، وہ غالباً آہستہ آہستہ پتہ چلے گا۔ لیکن دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ وہی والا ماڈل ہے جو کہ امریکہ میں استعمال کیا گیا، تو اس لیے جسے کہتے ہیں کہ جو اس ماڈل کی جو جینرک قسم کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ بالکل کامن ہیں۔ کیونکہ وہ کامن ہے تو امید یہی ہونی چاہیے اور ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ یہ رشیا اور رشین سپورٹرز کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اس کے نقصانات تو جیسے آپ جانتے ہیں وہ تو ہیں، سب سامنے نظر آ رہے ہیں، لیکن ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ایک ملک کر سکتا ہے تو پھر دوسرے ملک بھی کر سکتے ہیں۔ تو ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ رشیا کو اس قسم کی حرکتیں کرنے سے ڈسویٹ کرنا ضروری ہے، اور وہ کیسے کیا جائے گا یہ ابھی تک محسوس نہیں ہوا۔ کیا یہ سیکیورٹی فورسز کی جنگ ہوگی؟ کیا یہ جو سائبر اٹیکس میں جو شامل ہونے والے لوگ ہیں ان کے آپس میں لڑائی ہوگی، یا عقل مندی سے کام لیا جائے گا اور ملک جو ہے اپنے ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟
بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
سمعین، مایا ناز ستار نواز استاد رئیس خان 77 برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
برصغیر ہندو پاکستان کے معروف ستار نواز استاد رئیس احمد خان کراچی میں انتقال کر گئے. موسیقی کی دنیا میں ایک یہ بڑا نام تھا. موسیقی کے معروف میواتی گھرانے سے ان کا تعلق تھا. کلاسیکی موسیقی کے حوالے سے ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا. موسیقی انہیں وراثت میں ملی. ان کے نانا استاد عنایت علی خان ایک معروف موسیقار تھے. والد محمد خان ستار کے ساتھ وینا بھی بجاتے تھے. استاد رئیس خان نے برصغیر کے بہت سے معروف گلوکاروں کے ساتھ سنگت بھی کی ہے. یہ ستار بجانے کے ساتھ ساتھ کبھی کلاسیکی گانے بھی گاتے تھے. ایک فلم میں بھی انہوں نے گانا گایا ہے. انہیں سن 2005 میں ان کی فن کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے تمغے کارکردگی بھی دیا تھا. استاد رئیس خان نے اپنی زندگی کا خاصا حصہ بھارت میں گزارا. جب ان کا فن عروج پر تھا تو انہوں نے پاکستان ہجرت کی. یہ بات 1968 کی ہے. نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کے میوزک ڈپارٹمنٹ کے صدر استاد نفیس خان ان کے بارے میں کہتے ہیں,
شفیق آدمی تھے, اپنے کام میں نایاب اور انتہائی محنت سے یہاں تک پہنچے ہوئے آدمی تھے. ایسا نہیں کہ کسی کی نقل کر کے. یہ سب کچھ باتیں حقیقت کی طرح سے سامنے ہیں. بالکل. تو وہ بہت ہی اداسی کا وقت ہے یا اداسی کا دن ہے ہمارے لیے, کیونکہ آج کے بعد رئیس خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی. اب ہم ان کو یاد تو کریں گے ان کے کام کے ریفرنس سے, ان کے ساتھ محبت کا بھی اظہار ہوگا, لیکن ان کی قربت اس طرح سے نصیب نہیں ہوگی. یہ ایک بہت المیہ ہے, دکھ کی بات ہے. اپنا رنگ, اپنا انداز, اپنا طریقہ, اپنی تکنیک سے آپ پہچانے جانے لگے, اپنی اختراعوں سے آپ پہچانے جانے لگے. تو رئیس خان صاحب اس طرح کے آدمی تھے. آج سعید علی خان صاحب جو تھے وہ ایک اور رنگ کے ستار نواز تھے. استاد شریف خان صاحب ایک اور رنگ کے ستار نواز تھے. استاد ولایت خان بالکل ایک ڈفرینٹ رنگ کے, روی شنکر بالکل ایک اور رنگ کے آدمی. اور ان کی اس طرح سے موجودگی, جو یہ لوگ بہت پرانے ہیں, بہت دیر سے ستار میں ان کا نام تھا, ان کی موجودگی میں ایک اپنا رنگ لے کے آنا اور وہ پھر ٹیسٹ بھی کیا جائے اور مانا بھی جاتا رہے اور لوگ اسے فالو بھی کرنا شروع کریں. استاد فتح علی خان صاحب, میں ان کا خود شاگرد بھی ہوں, میرے والد بھی تھے.
جی,
لیکن بالکل مختلف رنگ ڈھنگ کے لوگ ہیں اور اپنے کام میں, اپنے وقت میں چھائے ہوئے لوگ تھے. بیچ میں سے انہوں نے جگہ بنائی. بڑے بڑی محنت کی بات ہوئی. ان کی اپنی اولاد بھی ہے, ان کے اپنے شاگرد بھی بہت سارے ہیں جو اس کو آگے لے جانے.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر نک آئیونوف. پاکستان میں اس وقت رات کے 10, بھارت میں 10:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بج رہا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خالد حمید اب آپ سے اجازت چاہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائے. اللہ حافظ اور شب بخیر.
دنیا